الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت کا ایک آپ نیو سیریز کہہ لیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم بالخصوص فائنانس سیکٹر سے ریلیٹڈ افراد کو بلا رہے ہیں اور ان کے جو اپنے سوالات ہیں وہ یہ مفتی صاحب سے کر رہے ہیں مفتی علی اصغر صاحب حزب معمول ہمارے ساتھ ہیں ان کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ آخر تک دیکھتے رہیں گے تو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور ممکن ہے یہ جو سوال کریں وہ آپ میں سے بھی کسی کا سوال ہو تو ان کو بھی جواب مل جائے گا ان کو بھی رہنمائی مل جائے گی تو نیت کر لیں کہ آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فائنانس سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہوئے افراد ہمارے ساتھ ہیں جو وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو چلیں آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی تعارف بھی ہو جائے میں اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب سے شروع کرتا ہوں جو ہمارے پارٹیسپیٹ ہیں جی حضرت آپ
میرا نام محمد عادل اقبال ہے میں چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں اور 25 سال سے پروفیشنل فیلڈ میں ہوں
میرا نام محمد عمران الیاس ہے میں زونل آپریشن مینیجر ہوں جو اسلامک بینکنگ کے آپریشنز کو دیکھ رہا ہوں
جی حضرت
میرا نام محمد آصف مکانی ہے میں ایک نجی بینک کے اندر ایک شعبے کا ہیڈ ہوں اور تقریباً 17 سال سے اس ادارے کے اندر جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں
ٹھیک جی حضرت
جی السلام علیکم میرا نام عمیر مختار ہے اور میں پروفیشنلی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میں دوائی بنانے والا ادارہ ہے وہاں پہ ایز ہیڈ آف بزنس پلاننگ اور کارپوریٹ افیئرس کی سروسز سر انجام دے رہا ہوں
ٹھیک ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بلال فتح اللہ ہے میں بھی ایک فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہوں اور کمپنی میں میں رسک اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کو اس وقت فی الحال لیڈ کر رہا ہوں
چلیں جی تعارف ہوا اور ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف بلا تاخیر اور سوال بھی میں سیدھے ہاتھ کی جانب سے شروع کرتا ہوں پھر دل کی جانب بھی بڑھیں گے انشاءاللہ تو چلیں جی ہم اپنے محمد عادل بھائی جو ہیں ان سے جی حضرت
السلام علیکم مفتی صاحب سے ایک سوال سے زیادہ اشکال ہے ایک چھوٹا سا کہ جیسے ایک نجی بینک ہوتا ہے کنونشنل بینک ہے ٹھیک ہے اب ہم تنخواہ دار لوگوں کے اگر مثال دیتے ہیں کہ ان کی تنخواہ آتی ہے پہلی تاریخ کو پانچ تاریخ کو اب وہ اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہوتی ہے کچھ وہ پورے مہینے خرچ کرتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں اس میں کوئی ہمیں اضافی کچھ نہیں ملتا لیکن اب ہم دوسرے طرف سے سوچتے ہیں بینک کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری جتنی بچت ہوتی ہے وہ اسی میں ہے ہمارا اخراجات بھی اسی میں ہے تو بینک کے پاس تو وہ ایک اضافی رقم پڑی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اب مطلب ایسا ایک اشکال آتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ بینک کو معاون ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بینک کے پاس وہ پیسہ بغیر کسی اخراجات کے پڑا رہتا ہے یعنی اگر وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا تو بینک کو کچھ نہ کچھ کاسٹ آتی وہ کچھ نہ کچھ اس کو پروفٹ دیتا تو کیا اس میں کوئی صورت ہے کہ ہم پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھیں بھلے اس کا جو بھی اضافی آئے وہ ہم کسی جگہ صدقہ کر دیں
دیکھیے آپ نے سوال کرتے کرتے جو ہے پوری کتاب کھول دی ہے اس کتاب میں ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ جو میں سوچوں وہی صحیح ٹھیک ہے مطلب آپ نے سوال کیا نا سوال حکم کا نام نہیں ہوتا لوگ سوال کے بجائے جو اشکال ان کے ذہن میں آتا ہے وہ اسی کو صحیح قرار دے دیتے ہیں یہ حکم ہوتا ہے ان کا یہی ٹھیک ہے تو ذہن میں بہت ساری باتیں اٹھتی ہیں جس طرح آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں ٹھیک ہے 25 سال سے آپ اکاؤنٹنگ میں فائنینس میں اور ڈگری ہولڈر ہیں تو اسی طریقے سے ہر فیلڈ کے اپنے اپنے ماہرین ہوتے ہیں حلال و حرام کا حکم بتانا ماہر علماء کا کام ہے اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں غلطی سے بچوں لیکن غلطی سے بچتے 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 وہ بلنڈر کر دیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے عربی کا ایک محاورہ ہے فر من المطری کاما تحت المیزاب ایک آدمی جو ہے وہ بارش سے بھاگ رہا تھا کہ میں بھیگ نہ جاؤں کہیں تو دیکھا یہ پر نالا لگا ہوا ہے اس کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں تو وہاں سے تو پورا نالا بہہ رہا تھا کہاں چھیٹے اور کہاں پورا نالا تو جو آپشن آپ نے بیان کیا وہ تو کھلا سود ہے نا. پی ایل ایس او جو اکاؤنٹ ہے ایک قانون ہے پاکستان میں, اس قانون کی وجہ سے بینک اس کو لے کے چل رہے ہیں سودی بینک. اور بعض جو ہے نا بینکوں کے جو نمائندے ہیں وہ لوگوں کو بلا پسلا بھی دیتے ہیں کہ یہ تو مداربت ہے اور یہ تو ٹھیک ہے, تو نفع نقصان کی بنیاد پر ہے. حالانکہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے. جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ سودی ہے. پاکستان میں تمام ہی علماء نے جو ہے اس اکاؤنٹ کو سودی قرار دیا ہے, کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا. تو وہ تو کتاب بند ہے, دروازہ بند ہے. وہ اکاؤنٹ کھلوائے کوئی شخص اور یہ کہے کہ جو نفع ملے گا وہ میں صدقہ کر دوں گا, تو بھی اس نے غلطی کی ہے نا. ایک اس نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اس ایگریمنٹ کے اندر اس نے سود لینے کا اقرار کیا ہے, سود لینے کا عملی جو ہے نا ارتکاب کیا ہے. تو یہ غلطی ہے. اس غلطی کی وجہ سے وہ ایک حرام کا مرتکب ہوا. اب جو پہلا مرحلہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آنا. کرنٹ اکاؤنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں, سودی بینکوں کے ہوتے ہیں اور اسلامی بینکوں کے بھی ہوتے ہیں. دونوں ہی کرنٹ اکاؤنٹ قرض کے حکم میں ہیں. اسلامی بینکوں میں کچھ یوں ہیں کہ بھائی نظام سودی نہیں ہے, دیگر اعتبار سے جزوی طور پر کافی چیزوں پر کلام ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسٹرکچر وائز سود نہیں ہے اس نظام کے اندر. جو کمرشل بینکنگ ہے اس کے اندر پورا کا پورا نظام سود پہ چلتا ہے. علماء اس کو ناپسند تو کرتے ہیں کہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے, یہ بھی ناپسند عمل ہے. ہم نے بھی کبھی حرام ہونے کا فتویٰ اس پر دیا نہیں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ اس نے ایک قرض کے طور پر رکھوائے ہوئے. اب آگے وہ اگلے والا شخص کیا کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے اس کا. تو جس طریقے سے ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ مکینک ہے, ایل سی ڈی بناتا ہے. اب کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے ایل سی ڈی بنوانے, تو اس کا اجرت پر ایل سی ڈی بنانا جائز ہے. آگے والا شخص اس کو لگا کے گھر میں نعتیں سنے گا یا فلمیں دیکھے گا, وہ اس کا فعل ہے. اس نے اپنا جتنا کام تھا وہ کیا ہے, آگے جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار وہ شخص خود ہوگا. ریشو آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں شاید 95% یا 98% وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایل سی ڈی پر فلم ڈرامے دیکھتے ہوں گے. بیچنے والے کا بیچنا حلال ہے, بنانے والے کا بنانا حلال ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ معاونت پائی گئی ہے کہ نہیں پائی گئی. تو یوں اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے کسی کے رکھے ہوتے ہیں, کمرشل وہ بینک ہے, تو براہ راست معاونت تو نہیں پائی جاتی. ناپسندیدگی کا عنصر ضرور ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے. سیکنڈ آپشن بھی آ چکا ہے, اسلامی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہیں وہاں رکھے جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ لب الباب تھا آپ کے سوال کا.
آصف مکانی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں.
جیسے ابھی آپ نے بتایا سود ویسے ہی حرام ہے, اور ابھی سے تو نہیں ہے, جب سے اسلام آیا اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی تب سے حرام ہے. تو مسلمانوں کے اندر یہ اپنے کاروبار میں انہوں نے سود کو کس طرح اور کب جو نا ایڈ کیا اپنے کاروبار کے اندر؟
دیکھیے قرآن پاک نے جب سود کی حرمت بیان کی اس وقت معاشرے میں سود پایا جاتا تھا. یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر سود تو پہلے حرام ہو گیا تھا. کانٹیکٹ ہوئے ہوئے تھے, ریسیونگ ہو رہی تھی, کیپٹل بھی ریسیو ہو رہا تھا, اور ایک نفے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ابہام تھا کہ بھائی جو ہمارے پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں اس سے ہم نفع کا کیا کریں. تو حجت الوداع کے موقع پر بطور خاص نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں, اور جس کا جو نفع آنا ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں, نہیں لیں گے. آپ نے اپنے گھر سے ابتدا کی, فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو پیسے آنے ہیں اصل کیپٹل سے زائد جو پیسے ہیں ہم اس کو بھی معاف کرتے ہیں. آیات ربا نازل ہونے سے پہلے خطہ عرب کے اندر سود موجود تھا, اور اتنا موجود تھا کہ نظریاتی طور پر خطہ عرب کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ بھئی سود کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, جو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک ہے تجارت, تو فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وأحل اللہ البيع وحرم الربا, کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. گیو اینڈ ٹیک تو ہے لیکن طریقہ اس کا خاص ہے, اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اب اسلام جب پھیلتا گیا, یعنی صحابہ کرام نے تو اسی دن چھوڑ دیا جب حرمت نازل ہوئی, نفع نہیں لینا, جو پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں ان کا نفع بھی چھوڑ دیا. اب एक और सूद की किस्म थी, यानी सूद की दो अकसाम है। एक किस्म है रिबल कुरान, आप किसी को कर्जा दें और कर्जे पर नफा लें, या आपने कोई सौदा बेचा हुआ है और उस सौदे की मुद्दत आ गई। अब कस्टमर कहता है कि भाई अदायगी में नहीं कर पा रहा, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दूंगा, मुद्दत बढ़ा दो। ये दोनों सूरतें रिबल कुरान कहलाती हैं, रिबल जाहिलिया कहलाती हैं। यानी कुरान ने इसकी हुरमत बयान की इस एतबार से रिबल कुरान, और ज़माने जाहिलियत में पाई जाती थी सूरत, इस वजह से रिबल जाहिलिया।
ठीक है,
नबी अकरम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है कि एक ज़माना आएगा कि लोग सूद से बचेंगे लेकिन सूद के गुबार से नहीं बच पाएंगे। गुबार से मुराद वो चीज़ें हैं जिसमें आप खता के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो किसी सेठ के पास काम करता है और सेठ ने एक अकाउंट खोला हुआ है, वो सूदी अकाउंट है, और सेठ के पास दोनों तरह के पैसे हैं। जब दोनों तरह के पैसे हों, कौन सी जो सैलरी आपको मिली है ये सूद है या जायज़ पैसे हैं ये नहीं पता, तो इसका लेना जायज़ होता है। लेना तो जायज़ है लेकिन एक इहतमाल तो मौजूद है ना। यह हदीस पाक है। अब इस हदीस पाक की शरह बयान की अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तकरीबन 450 साल पहले के हैं। फैज़ुल कदीर में इन्होंने एक चीज़ बयान की। मशहूर मुहद्दिस इब्न रसलान, जो कि रमला के रहने वाले थे, फ़लस्तीन में रमला है और बैतुल मक़द्दस में आकर फिर आपने क़याम फरमाया, और बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, इन्होंने 600 साल पहले इस बात को लिखा कि हमारे माशरे में गुबार फैल चुका है। 300 साल पहले के मुहद्दिस, 400 साल पहले के मुहद्दिस, 600 साल पहले के मुहद्दिस अपनी किताबों में हदीस की शरह लिख रहे हैं कि देखो हमारे ज़माने में कितना सूद फैल चुका है। तीन ज़माने हैं, ये अफजल तरीन ज़माने हैं।
ओके,
प्यारे अकाम के हयात मुबारक का ज़माना, सहाबा का ज़माना, और उसके बाद ताबेन का ज़माना। ये क्रून सलासा जो हैं इंतहाई पाकिजा ज़माने।
ठीक है,
मैंने जो अर्ज किया वो उन इलाकों में अर्ज किया था जहाँ इस्लाम नया नया
फैला,
वहाँ कुछ ऊंच नीच थी, लेकिन ओवरऑल मुसलमान जो है ना उस ज़माने में मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, नमाजें छोड़ने का तसव्वुर नहीं होता था। लेकिन बाद में जब जहालत बढ़ती गई, इल्म दीन से दूरी बढ़ती गई, तो गलतियों का जो रेशियो चलता गया। एक चीज़ और भी है वो हमें अपने सामने रखनी पड़ेगी, कोई भी बुराई हो अपने ज़माने में ज़रूर पाई गई है,
अपने ज़माने में ज़रूर पाई गई है।
जैसे इर्तिदाद को ले लें आप, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे वाक़यात हुए, लोग इस्लाम कबूल किया उसके बाद मुर्तद हो गए। रेशियो पर बात हो सकती है, उसका रेशियो क्या रहा है, खैर और शर ये हर ज़माने में रहेगा। बड़े पाक ने तो बाकायदा खिताब किया कि कसरत खबीस जो है इससे तुम क्यों परेशान होते हो।
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ।
तुम फरमा दो कि सुथरा और गंदा बराबर नहीं, अगरचे तुझे गंदे की कसरत भाए तो अल्लाह से डरते रहो। ऐ अकल वालो कि तुम फलाह पाओ।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे तौर पर फरमाया अगर बुराई ज्यादा है तो उससे क्यों परेशान होते हो। बुराई का ज्यादा हो जाना उसके सही होने के लिए दलील नहीं है, तो ये बड़ी अहम चीज है। इसीलिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारा जो आईन है उसमें खसूसियत है, हमारी वोटिंग जमहूरियत पर होती है, यानी जमहूर का मतलब है ज्यादा लोग जहां हैं। लेकिन ज्यादा लोग बेशक किसी चीज पर जमा हो जाए, अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ होगी वो बात हम नहीं मानेंगे। जैसा कि ट्रांसजेंडर का कानून है, ट्रांसजेंडर का जो कानून है ये कहता है कि भाई आपका जो मिजाज है आप अपने आप को क्लियर कर दें। आप चाहते हैं मैं लड़की हूँ आप लिख दें जिंस लड़की है, आप चाहते हैं जिंस मेरी मर्द हो औरत बोले, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम में कानून है, औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, मर्दों का तरीका अलग है, विरासत के मसाइल अलग हैं, पर्दे के मसाइल, फितर के मसाइल, गवाहियों के मसाइल, बहुत सारे मसाइल अलग हैं। यही वजह है कि वफाकी शरी अदालत ने ان ایکس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے, اللہ کرے کوئی اپیل میں نہ جائے.
آمین.
اپیل میں گیا تو پھر ایک نئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خصوصیت موجود ہے, اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے, ایک کھلی آزادی ہے وہاں پر. تو اس چونکہ موضوع اس موضوع کا تعلق اس بات سے جڑتا ہے کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں, زیادہ لوگ جو مرضی کریں, جو پیمانہ ہے خیر و شر کا وہ پیمانہ وہی رہے گا جو قرآن و سنت میں دیا ہے.
سبحان اللہ,
جزاک اللہ.
چلے جی, کافی تفصیلی بریف کر دیا مفتی صاحب نے. عمران الیاس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا سوال لے کر آئے.
اچھا مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پچھلے پروگرام سے میں نے دیکھا تھا کہ کھجور کے بدلے کھجور کا تبادلہ جائز نہیں ہے, تو اب نارملی ہم کرنسی میں بھی تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں, غیر ملکی کرنسیز میں تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا اس حوالے سے کس کا کیا حکم ہو؟
کرنسی جو ہے وہ کاغذ کی ہوتی ہے, ہر کاغذ ایک جنس نہیں ہے, جس طریقے سے کہ ہر گوشت ایک جنس نہیں ہے. گائے بھینس تو ایک جنس ہے, لیکن گائے بھینس اور بکری ایک جنس نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ الگ جنس ہے.
صحیح,
مچھلی ایک الگ جنس ہے. تو اسی طریقے سے ہر کاغذ ایک جنس نہیں ہے, ورنہ آپ جب کرنسی کے بدلے کتاب خریدتے ہیں, اخبار خریدتے ہیں, تو یہاں بھی پرابلم آ جائے گی.
کاغذ
کے بدلے دونوں طرف سے کاغذ اور ایک طرف سے ادھار واد سود ہو جائے گا. تو ہر کاغذ ایک جنس نہیں ہے, لیکن جو کرنسی ہے وہ ایک جنس ہے. یہ 100 کا نوٹ ہے, یہ 1000 کا نوٹ ہے, یہ 5000 کا نوٹ ہے, یہ ایک ہی جنس ہے. اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے.
صحیح,
خاص طور پر پاک و ہند کے سینریو میں عرض کر رہا ہوں. اب ایک دوسرا پہلو ہے کہ پاکستان کی کرنسی اور دوسرے ملک کی کرنسی, ڈالر ہے, ریال ہے, یہ ایک جنس ہے یا الگ جنس ہے؟ کیونکہ عام طور پر جو لوگ ڈیل کرتے ہیں منی ایکسچینج والوں سے, جن کی پراپر ڈیل ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنے کی ہے, اتنے کی ہے, یہ رکھ لو پیسے, فلاں جگہ بھجوا دو, وہ دو دن بعد تین دن بعد بھجوائیں گے. ایک طرفہ ادھار پائی گئی, ایک طرفہ ادھار پایا جانا بھی یہاں پہ سود کو لازم کرتا ہے, سود کی دوسری قسم میں. اب یہاں پر تھوڑا سا دو ملکوں کے کرنسی کا معاملہ مختلف ہے. جو اہل سنت کے بڑے علماء ہیں اس وقت, جیسا کہ مبارک پور اشرفیہ, بریلی شریف کی مجلس, اسی طریقے سے دارالافتاء اہل سنت کا آج تک جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ دیگر ممالک کی کرنسیاں بھی ایک جنس ہیں, ایک جنس ہے. دشواری ضرور ہے اس فتوے پر, لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت ایک بڑا طبقہ ہے علماء کا جو اس کو فالو کرتا ہے. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ دو ملکوں کی جو کرنسیاں ہیں ان کے اغراض کئی اعتبار سے الگ ہو جاتی ہیں. بھی دیکھیں پاکستان کا روپیہ نیچے جا رہا تو نیچے جا رہا ہے, لیکن ڈالر نیچے نہیں جا رہا.
صحیح,
ٹھیک ہے. تو بعض چیزوں میں اغراض کا اعتبار ہوتا ہے اور جنس کے پیچھے بھی اغراض ہوتی ہیں. تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو کرنسیاں ہیں یہ دو ملکوں کی, یہ الگ الگ جنس کہلائیں گی.
ٹھیک,
اگر ایک جنس مانا جائے تو ایک طرفہ بھی ادھار نہیں ہو سکتی, اگر دو جنس مانا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی نے ایک طرفہ ادائیگی کر دی اور ایک طرفہ ادھار ہے تو وہ جائز اور حلال کہلائے گی. دشواری بہت زیادہ ہے, اور جو علماء توجہ کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ لوگوں کو کس طرح کی مشکلات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پر اپنے رائے میں نظر ثانی اگر کریں گے تو کافی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, ورنہ دشواری تو بہت زیادہ ہے.
حج پہ جا رہے ہیں لوگ, ریال چاہیے ہوتے ہیں ان کو, پاک روپیز دیکھ کے ریال لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے مطابق جائز
اگر نقد و نقد کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں.
کوئی ایشو نہیں,
کوئی ایشو نہیں.
اچھا, دوسرا عید کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں نئے نوٹ کا بڑا
صورت ہے, اگر وہاں بھی ادھار کیے تو سود ہو جائے گا.
نہیں, اگر نقد دے رہے ہیں لیکن اوپر پیسے دینے ہوتے ہیں
وہ جائز ہے.
اس سوال کا بھی جواب ہوا اور ہم بڑھ رہے ہیں عمیر صاحب کی طرف. جی عمیر صاحب, آپ کا کیا سوال ہے؟
سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پروفیشن میں فائنینشیل مینیجرز یا لیڈرز جو پریکٹس کر رہے ہیں, اب ان کے لیے ایک چیلنج آتا ہے کہ ان کی جاب کا ایک کے پی آئی ہوتا ہے, ان کی رول کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ یا تو اپنی انویسٹمنٹ سے جو بھی وہ جس کمپنی میں بھی ہیں اس کو ایسی سورسز میں کریں یا بینکس میں کریں یا ایسے پروڈکٹس میں کریں جس کا منافع زیادہ سے زیادہ ہو. ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर उनको कहीं से लोन लेने की ज़रूरत है तो किसी भी वजह से हो सकती है, अपनी कंपनी के हालात की वजह से, ज़रूरियात की वजह से। तो जब आप लोन लें तो वो कम से कम शरह के ऊपर लें। अच्छा, इस वक्त हमारे पाकिस्तान की माशियत में भी दोनों किस्म के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इस्लामिक भी हैं और कन्वेंशनल भी हैं। बट हमने ये देखा है कि कभी कभी आपके पास, या शायद अक्सर वक्त मेरे और दोस्त जो यहाँ बैठे हैं वो शायद मुझसे एग्री करें कि इस्लामिक की शरह इतनी बेनिफिशियल नहीं होती। अच्छा, आप चाह तो रहे होते हैं कि हाँ जी हम एक जो तरीका है और जो पसंदीदा तरीका है हम उसी पर जाएँ, लेकिन क्योंकि आपके कुछ KPIs होते हैं और हम में से अक्सर लोग मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे होते हैं या हमारे जो ओनर हजरात होते हैं वो इस तरीके से उनका ईमान का वो लेवल नहीं होता कि आप उनको ये बात समझा सकें, तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रोफेशनल्स के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए या हमारे लिए क्या हिदायत है?
देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपका सवाल है वो तब्दीली माशरा से मुतालिक है। माशरे में तब्दीली हमेशा फ़र्ज से आती है, नारा लगाने से तो नहीं आती। भाई जिस कंपनी में आप काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, उसके सेट का जहन बन जाए तो आगे के सारे काम आसान है।
सही बात।
सेट का जहन ये बन जाए कि मुझे दो पैसे कम मिल रहे हैं तो मैं राज़ी हूँ, लेकिन सूदी मामला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो सूदी बैंकों से बिल्कुल भी डील नहीं करती, बिल्कुल भी डील नहीं करती। हालांकि वो भी अपनी मशीनरी डालती हैं, फैक्ट्रियाँ डालती हैं, दिग्गज चीज़ें डालती हैं। बात होती है जहन बनने की। हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामोद बरकातुहुम अलालिया वो एक बात बड़ी जो है ना खूबसूरत फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि यहाँ सेठ साहिबान की कैफियत ये है कि हमारे पास आते हैं इस्लामी बैंक वालों के पास, वो तो सूदी बैंक वाला तो इतना नफ़ा दे रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा कम दे रहे हो। तो होता ये है कि कैपिटल जिसका बड़ा होता है, जिसका हजम बड़ा होता है, वो ज़्यादा रियायत देता है, जिसका कम होता है तो मुमकिन इस्लामी बैंक जो है उनका कैपिटल कम हो उनके मुकाबले में, क्योंकि हर बैंक का इतना नहीं होता। तो एक वो चीज़ जो सीधी सीधी सूद है और दूसरी वो चीज़ के जो कुदे शरिया पर है, उसके अंदर मुराबत होगी, उसके अंदर कार लीजिंग होगी, उसके अंदर दीगर चीज़ें होंगी, बाज़ उलमा का जो भी इख्तलाफ भी है वो अपनी जगह पर है। कहने का मकसद ये है कि जब तक जहन नहीं बनेगा ना बा इख्तियार शख्स का, सेट बा इख्तियार है, अगर कॉर्पोरेट कंपनी है तो जो बोर्ड है वो बा इख्तियार है, तो उस वक्त तक तब्दीली माशरा नहीं आएगी। जहन नहीं बन रहा, असल में इशू ये है, ठीक है ना। अगर जहन बन रहा होता तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें पहले से हो जाती। यानी आप यकीन माने, मैं एक शहर में गया, मेरा अनुमान दो तीन अनुमान थे जिस पर मैंने 1.5 घंटे की, 1.5-2 घंटे की प्रेजेंटेशन दी। सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं थी, साथ साथ सवाल जवाब चलते रहे, 15-20 मिनट हो जाते, फिर सवाल जवाब शुरू हो जाते, सब कुछ चलता रहा। बिल्कुल एंड में एक उस शहर के, बड़ा सनती शहर है, मैं उसका नाम लेना चाह रहा, पाकिस्तान की तिजारत का हब माना जाता है, उस शहर के जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साबका सदर साहब थे उन्होंने माइक पकड़ा। मेरा पूरा बयान सूद के खिलाफ था, अमली तौर पर कैसे बदल सकते हैं, क्या हो सकता है, और उन्होंने पकड़ के सूद के फजाइल बनाना शुरू कर दिए। हम कैसे अमल कर सकते हैं, सूद के बगैर तो हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, सूद के बगैर तो ये नहीं होगा, अच्छा होगा तो फिर नफ़ा थोड़ा कम मिलेगा तो यूँ मिलेगा। हालांकि इन सारी चीज़ों पर मैंने 1.5 घंटा ब्रीफ किया, क्योंकि जहन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें वो होती हैं कि नई नस्ल जो होती है ना उसमें तब्दीली आती है, ऐसा नहीं है कि जो पुरानी नस्ल है वो तब्दीली कबूल नहीं करती। बाज़ लोगों के नसीब में तब्दीली नहीं होती, वो कहते हैं ना वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद है बाहर रख। तो नई नस्ल एजुकेट ज़्यादा है और ऑप्शंस पहले नहीं थे अब ज़्यादा हैं। तो असल मामला है कुव्वत ईमान का। साहिब ईमान तो सब मुसलमान हैं, लेकिन जो विल पावर है, जो ईमानी ताकत है, जो रूहानी ताकत है, उसकी कमी है। यही वजह है कि جانتے بوجھتے ہوئے بھی گناہ نہیں چھوڑ پاتے, تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لفظ توفیق نام ہے التوجہ الی الخیر, کہ بندے کی جو توجہ ہے وہ خیر کی طرف ہو جائے. وہ کہتے ہیں اے اللہ توفیق دے, توفیق کا مطلب یہ ہے میری توجہ میری رغبت اچھائیوں کی طرف ہو جائے. ہم دعائیں کر سکتے ہیں اس طبقے کے لیے کہ ان کو خیر کی توفیق ملے اور سود سے بچنے کی توفیق ملے.
مستر ایک سوال میں کرنا چاہوں گا, موضوع سے یوں تو ریلیٹ نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک 4 سوالات ہمارے پارٹیسپیٹ نے کیے ہیں اور چاروں سوالات کی جو نوعیت ہے وہ بڑی مختلف ہے, یعنی اس کو میں عوامی سوال نہیں کہہ سکتا, بلکہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں تو فیل کر رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ ایز اے مجیب ایز اے مفتی جواب دے رہے ہیں اور احکام تجارت میں پچھلے 8-10 سال سے آپ وہی کام کر ہی رہے ہیں, لیکن سوالات کی نوعیت کافی ڈفرینٹ ہے.
دیکھیے معاشرے کے اندر نا تنوع ہے, ایک طرح کے لوگ تو نہیں ہیں نا
جی,
یعنی اس معاشرے میں ریڈی چلانے والے بھی ہیں, دکان چلانے والے بھی ہیں, فیکٹری چلانے والے بھی ہیں, اور فیکٹری چلانے والوں کو چلانے والے بھی ہیں.
ٹھیک,
تو یہ لوگ وہ ہیں جو فیکٹری چلانے والوں کو چلاتے ہیں.
صحیح,
یہ ان کے اعضا ہیں, ہاتھ ہیں, کان ہیں, ناک ہیں, ان کے ذریعے وہ سب کچھ واچ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طبقہ ہے, تو ایک مضبوط طبقہ ہے. ان حضرات کو زحمت دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک عرصے سے ایک پلیٹ فارم عوام کے لیے لے کے چل رہے تھے
جی.
عوام اپنے سوالات کرتے تھے, لیکن چونکہ معاشرے میں لین دین اور تجارت کے مختلف طرح کے لوگ ہیں, تمام لوگوں کو ہم شامل کریں. اب آنے والے دنوں میں ہم اجتماعی قربانی کرنے والے اور جانور خریدنے والے
جی
ان کو لائن اپ کرنے کا سوچ رہے ہیں, یہ بھی ایک طبقہ ہے
جی.
قربانی جب آ رہی ہے تو اس کی ٹریڈنگ, اس کی خرید و فروخت, اس کے لین دین, اس کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں, تو یوں یہ تنوع ضروری ہے.
دیکھیے آپ کا جو بھی موضوع وہ ہے ریلیٹ معیشت سے کرتا ہے. میں نے سوال یوں کیا مفتی,
ہمارا پروگرام احکام تجارت ہے,
میں نے سوال یوں کیا کہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں بعض سوالات سن کے وہ کہہ رہے ہوں کہ اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جو سوالات ہیں یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ گوہر نایاب, یعنی وہ ڈیپ سی سے نکال کے سوالات لا رہے ہیں, جو اوپر گرمائش نظر آ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ پیچھے شاید یہ بیسک وجوہات جو سوالات لوگ کر رہے ہیں.
بس اب آپ ہماری قوم کو نا کم نہ لیں.
ٹھیک ہے,
ہماری قوم بجٹ پہ وزیر خزانہ کی 2 گھنٹے کی تقریر جس ذوق و شوق سے سنتی ہے نا
جی,
ٹھیک ہے, اور جو گاڑی اتنی اصطلاحات اس کے اندر ہوتی ہیں سنتی ہے نا قوم
جی,
وہ الگ بات ہے کہ اس کو 2-4 چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے, سگریٹ کا ریٹ کم ہوا کہ زیادہ ہوا, ایک طبقہ اسٹاک کرتا ہے, اچھا فلاں چیز کتنی ہوئی. اچھا یہ جو طبقہ ہے ہر بجٹ میں یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ٹیکس کے نئے قانون آ گئے, ٹھیک ہے, اب ہم فائل کیسے بنائیں گے, اب ہم کیا کریں گے, تو یوں ہر ایک کی اپنی پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ایک موضوع ہے نا,
موضوع ہے. خیر یہ بجٹ کی تقریر سن کے یا کیا سن کے پریشان ہوتے, میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کی باتیں سن کے تو ریلیکس ہو رہے ہوں گے یا کم از کم کچھ روشنی کی کرن نظر آ رہی ہوگی. ہمارے بلال فتح اللہ بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, یہ پوچھیں گے جی.
سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی اسلامک موڈ آف سیونگز موجود ہے کہ نارملی اگر کرنسی میں یا سونے یا چاندی کی صورت میں مال کو جمع کیا جاتا ہے تو وہ ہر ایک سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے. اچھا اگر سیونگ کی کنونشنل رو دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ مال بڑھے, زکوٰۃ سے یقیناً برکت تو اپنی جگہ ہے اللہ رسول کے حکم کے حساب سے, لیکن کیا اسلامک کوئی ایسا موڈ آف سیونگ موجود ہے کہ جو افیکٹو ہو سیونگ کے اعتبار سے؟
دیکھیے جب آپ لفظ سیونگ کو لے کر آئیں گے نا تو سیونگ آپ اسی وقت کریں گے جب اس کے اندر گروتھ ہو, ورنہ سیونگ کیسے ہوگی؟ جتنا کیپیٹل اگر اتنا ہی رہے گروتھ نہ ہو تو سیونگ کیسے آئے گی؟ سیونگ سے مراد محض بچت نہیں ہے, آپ کی مراد جو مراد ہے صرف بچت نہیں ہے بلکہ گروتھ ہے, اس میں اضافہ ہو, انویسٹمنٹ مراد ہے آپ کی. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات ہے, جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے نا اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو, اس میں گروتھ ہوتی ہو. شریعت نے جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ان میں گروتھ ہے, جیسے گڈس آف ٹریڈنگ, تجارتی سامان, فیکٹری پہ کسی کی 5 करोड़ की मशीन लगी हुई है, इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं होनी, इसका मकसद ठहराव है, वहाँ रोक के काम लेना मकसूद है। लेकिन जो मशीन दुकान पर बेचने के लिए रखी हुई है, ये माल तजारत है, इसका मकसद इजाफा है। सोना और चांदी वो आइटम्स हैं, शरीयत ने कहा कि इसकी नेचर ही ग्रोथ है,
ठीक है,
जो शरीयत ने 1500 साल पहले कहा आज हम देख रहे हैं। मैंने पिछले साल जो ज़कात की प्रेजेंटेशन बनाई थी उसमें सोने की जो मालियत थी वो 1,00,000 रुपए से कम तोला था,
98,000,
1,00,000 रुपए से कम तोला, और आज
2,42,000,
एक साल में 2,00,000 से अब बढ़ जा चुका है, ठीक है। तो हमारे वालदेन जो सोने की कीमतें बताते हैं हम तो हैरान हो जाते हैं,
800 रुपए तोला
और 500 रुपए तोला और 10,000 तोला, ठीक है। तो उससे पहले चले जाए तो और पीछे कम होता जाएगा। तो चूंकि सोने और चांदी की नेचर ही इजाफा है, लफ्ज अरबी में नामी इस्तेमाल होता है ग्रोथ वाला, तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ज़कात से बचूं, तो मुसलमान को ये सोच नहीं रखनी, मुसलमान को ये सोच रखनी है कि भाई कारोबार में जो नफा होता है ना, इन्वेस्ट वाले जो लोग हैं जो किसी और के पास इन्वेस्ट करवाते हैं वो 20-24% का रेशो रखते हैं, माना 2%। नॉर्मली जो लोग काम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर आमतौर पर 40% पर काम कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर ही कमाता है। एक आम जो बंदा है वो 10-12-15% से कम काम नहीं करता, तजारत में उसका नफ़ा कम से कम इतना होता है, जब भी वो नफ़ा भी उठाता है एक्सपेंस भी निकाल लेता है। जब इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स मौजूद हैं इसमें 2.5% का अगर इजाफा कर देंगे, अच्छा फिर 2.5% भी पूरे सर्कल पर नहीं है, टैक्स की तरह नहीं है ज़कात। एक आदमी की तनख्वाह जो 1,00,000 रुपये है, पूरे साल में 12,00,000 रुपये से सैलरी ली, तो टैक्स उसने 12,00,000 पर दिया है, ज़कात का मामला ये नहीं है। जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ है उस दिन देखेंगे कितने मौजूद हैं, 12,00,000 में से 11,00,000 खर्च हो गए या कन्वर्ट हो गए उस शेप में, इस पर ज़कात नहीं है तो ज़कात नहीं होगी। उसके पास 1,00,000 ही कैश है कर्जे से ज़ायद, हाजत से ज़ायद, इस पर ज़कात देगा सिर्फ। तो बाज़ अवक़ात तसव्वुराती तौर पर हम ज़कात को बहुत भारी समझते हैं। मेरा तजुर्बा तो ये है, मेरे पास जो शख्स आता है ना ज़कात की फाइल लेकर, तो वो खुश होकर जाता है, अच्छा मैं तो समझ रहा था इतनी ज़कात देनी है मुझे, ठीक है। अभी रमज़ान में साहब आए तो वो हिसाब लगा कर आए थे कि उनके ऊपर जो है ना वो करोड़ों की ज़कात बन रही है, पता चला कि उनकी 70% चीज़ें वैसे ही फारिग हो गई, उन पर ज़कात नहीं थी, उनकी बिल्डिंग्स किराए पर चल रही थी उसको भी उन्होंने ज़कात में शुमार किया।
मतलब ये आपको इख्तियार है कुछ चीज़ें निकाल देने का,
उसूल ज़वाबित है ना, हम अपनी तरफ से सही और गलत तो कार नहीं दे सकते,
ठीक है।
उन उसूल ज़वाबित के मुताबिक कन्फ्यूजन क्या होती है
जी,
गलत फहमियाँ क्या होती हैं
जी,
यही होती हैं कि जो सही सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें नहीं पता होता। तो जब हम सुनते हैं कि ज़कात तो बड़ी आसान है, हमें आसान लगती है, वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई ज़कात कैसे दूंगा, बिल्डर ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई अच्छा हमारे फ्लैट की मालियत तो है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, और ये हमने बेचना है
जी,
तो इतनी ज़कात बन रही है, तो भाई आप कॉस्ट टेबल लगा रहे हो कि भाई इतना उतार चढ़ाव हो सकता है, सरिया इतना महंगा हो सकता है, थोड़े इतने पैसे लगा लो, तो आप ज़कात भी उसमें शामिल कर लो ना कॉस्ट में,
सही,
आपके लिए अदायगी आसान हो जाएगी। आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों
जी,
मतलब हम इतने सारे डिपार्टमेंट जब खोलते हैं कंपनी के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट, फ्लॉ मैनेजमेंट, फ्लॉ मैनेजमेंट, तो ज़कात मैनेजमेंट भी आसान है। एक आम आदमी है सैलरी पर्सन जैसे है, उसके लिए ज़कात निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, वो एडवांस हो जाए
मंथली
भाई किसी के ऊपर 1,00,000 रुपये ज़कात बन रही है,
सही,
ठीक है, और वो हर महीने जो है 10,000 रुपये ज़कात के अलग कर दे एडवांस में,
सही,
और कोई मुस्तहिक नज़र आया तो उसको दे दे,
सही,
तो उसका बोझ तकसीम हो जाएगा और आसानी हो जाएगी,
वक्त आने से पहले उसके पास मामला तो हो जाएगा।
एकदम जो बोझ बनता है ज़कात निकालनी है क्या करूँ, तो खुद को रिलैक्स करना, मैनेज करना, शरीयत तो इसको सिखाती है। हम क्या करते हैं, نماز مطلب اذان سے پہلے مسجد میں جانے کی فضیلت موجود ہے؟
بالکل.
گھر سے وضو کر کے جانے کی فضیلت موجود ہے؟ چیزوں کو مینیج کرنا ہے نا. اب بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ پہلے سے ذرا تیاری کر کے اور تیاری کر رہے ہیں آپ, اور یہ جہاں تو ادائیگی پائی جا رہی ہے آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو یوں چیزوں کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بلال بھائی کیا خیال ہے؟
بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے زکوٰۃ مینجمنٹ کا بھی کچھ ایک کورس شاید ایک کرا لینا چاہیے. جو
دیکھیں زکوٰۃ مینجمنٹ کا ہی نہیں, پچھلے دنوں میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا تلاوت مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے. ایک صورت میں نے پڑھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بھی سنوں نا, تو میں نے ذرا دیکھی, میں نے کہا صرف 9 منٹ پڑھتے ہوئے تو مجھے زیادہ ٹائم لگا تھا. میں نے کہا یہ مینجمنٹ کی طرف اگر توجہ جائے کہ قرآن پڑھنے میں میرا کتنا ٹائم لگے گا تو وہ آسان ہو جائے گا کہ میرا پورا دن گزرا
جی,
اور اس دن کے اندر مجھے یہ کرنا ہے. تو زکوٰۃ مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے, قرآن مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ کس طریقے سے قرآن پڑھیں, کتنا وقت دیں ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, کتنا وقت دیں ہم تفسیر پڑھ سکتے ہیں. تو بہت اچھی زندگی کور ہو سکتی ہے. بھائی دیکھیں لوگوں نے تقسیم کیا ہے نا کہ بھائی آپ پوری زندگی میں جتنا سوتے ہیں اتنے سال آپ کے سوتے میں گزر جاتے ہیں.
جی ون تھرڈ تو کم ہو بیش,
یہی ہے نا
جی.
تو یوں ہم اگر اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر کے دیکھیں کہ میں پورے مہینے میں اتنے گھنٹے پڑھوں تو میں اتنے پارے پڑھ سکتا ہوں
جی,
تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں نیکیوں میں مینجمنٹ داخل کرنے کی ضرورت ہے.
کم و بیش 19 آیات ہے, بات چلیے تو میں عرض کروں کم و بیش 19 آیات اگر روز تلاوت کا معمول بنا لیا جائے پورے سال میں قرآن پاک اس ترتیب سے ختم ہو جائے. بلال فتح اللہ بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ مینجمنٹ کا کچھ کریں, تو مفتی صاحب نے بھی اس پہ ورکنگ کی ہے. مفتی صاحب آپ نے وہ کورس بھی ڈیزائن کیا تھا بلکہ پریزنٹیشن بھی تیار کی تھی, وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی
جی یوٹیوب چینل پر موجود ہے, اس سال کی بھی موجود ہے, پچھلے سال کی بھی موجود ہے. سوال جواب بھی ہیں لوگوں کے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر.
مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام یہ قسط ہماری ملاحظہ فرمائے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ ویک بھی آپ ملاحظہ کریں گے اس کو, یہی پارٹیسپیٹ ہوں گے, ہمارے مزید سوالات ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو اسی طریقے سے گفتگو کے دوران ہی مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے, جو موجود افراد ہیں ان کے سوالات ہوں گے اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بلڈرز کے پاس جیسے ہم پلاٹ کی بکنگ کراتے ہیں لیکن اس میں اکثر احتمال یہ ہوتا ہے کہ جو زمین ہے اس کے پاس وہ اس کی ملکیت نہیں ہے, اس صورت میں کیا وہاں بکنگ کرانا جائز ہے نہیں ہے؟
دیکھیں فلیٹ اور پلاٹ کا معاملہ الگ ہے. فلیٹ جو ہے وہ تو موجود نہ ہو تب بھی اس کی بکنگ کروائیں گے کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ ہے. پلاٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بتائے گا یہ جگہ آپ کی ہے, جب تک یہ پوزیشن نہ ہو آپ کا خریدنا جائز نہیں ہوگا, اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا.
میرا یہ سوال ہے کہ آج کل آن لائن بزنس چل رہا ہے کافی, پروڈکٹ کی تصویر لے لیتے ہیں, ان کی پرائز معلوم کر کے آن لائن اپنی آفر کر دیتے ہیں. اب وہ آفر کے بعد جب ان کو آرڈر آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ان سے آرڈر لے کے آگے سے اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں پروڈکٹ کی, اس پرچیزنگ کے بعد وہ آرڈر ڈلیوری کی جاتی ہے. تو یہاں انہوں نے کچھ پرچیز کیا نہیں, پہلے سیل کر دیا, تو کیا یہ جائز ہے؟
آپ جو تشہیر کر رہے ہیں چیز کی آپ اس پہ لکھیں کہ ہم یہ چیز آپ کو مہیا کریں گے, ہمارا مال جب پہنچے گا آپ کے پاس اس وقت ہماری ڈیل ہوگی. اور اب آپ نے اس کو جب ڈیلیور کی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جب یہ چیز پہنچے گی اس وقت سودا ہے, تو اس میں کوئی کباہت نہیں. حدیث پاک میں الاسم محا فی نفسک کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے.
احکام تجارت, احکام تجارت.